جانے مسائل تو علماء سے پوچھے کہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ عزوجل مرکزی دار الافتاء اہل سنت کند الایمان مسجد سے مفتی ماجد رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ سردار آباد دار الافتاء اہل سنت کی جو مرکزی شاخ ہے وہاں سے مفتی عرفان مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے سوالات سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عزوجل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، ایک مسئلے کی طرف رہنمائی میں چاہوں گا کہ محلے داری ہوتی ہے جیسے کہ، اور آج کل تو ایسا دور بھی آ گیا کہ لوگ اپنے پڑوسی کو بھی نہیں جانتے، لیکن کچھ پیچھے چلے جائیں یا ابھی بھی کچھ علاقوں میں پڑوسی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور آنا جانا، ملنا ملانا، غم و خوشی کے اندر شریک ہونا یہ بہت ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ یا پرانے جو لوگ ہیں وہ بھلے کہیں بھی رہتے ہوں، ان چیزوں پر بلیو کرتے اور کرتے ہیں سارا کچھ۔ یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ لوگوں سے ملنا ملانا، پڑوسیوں کے حقوق، ان کی غمخواری کرنا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، لیکن اسی کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ محلے کی خواتین ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی ہیں، اور پرانے علاقوں میں تو ابھی بھی ہے، دیہاتوں میں بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس طرح عورتوں کا ایک دوسرے کے گھر میں جانا ہوتا خواتین سے ہی ملنے کے لیے ہے، لیکن پھر بھی جانا، تو کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو اس کی کچھ احتیاطیں، اور کس وقت جانا چاہیے، کس وقت نہیں جانا چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شرعی طور پر اس بات کی اجازت تو ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اسلامی بہنیں ایک دوسرے کے گھر میں جا سکتی ہیں، اور وہاں جا کر آپس میں کسی بھی طرح کی گفتگو آپس میں کرنا چاہتی ہیں، اپنی کسی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی دینی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے، یا اپنے کسی گھریلو مسائل کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے یہ گفتگو کرنا چاہتی ہیں تو آپس میں کر سکتی ہیں، یا آپس میں کسی چیز کا لین دین ہے تو وہ لین دین بھی شرعی طور پر کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے۔ باقی یہ ہے کہ پردے وغیرہ کا جو اہتمام ہے، یہ جیسے عام طور پر بھی عورت باہر نکلتی ہے اس کو اپنے پردے کا اہتمام رکھنا ہے، وہ گھر کے اندر موجود ہے، جب بھی اس کو جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے پردے کا اہتمام یہاں بھی اس کے لیے ضروری ہے، جب گھر سے باہر نکلے گی دوسرے گھر میں جائے گی وہاں بھی پردے کا اہتمام اس اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہے،
ٹھیک ہے،
بالخصوص اگر کوئی ضرورت بھی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے جانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں کوشش یہی کرے کہ جن اوقات میں عمومی طور پر مرد حضرات گھر پر نہیں ہوتے تو ایسے وقت میں جائے اور اپنی ضرورت کے لیے جو بھی بات کرنی ہے، ضرورت کا جو کام ہے، اس وقت ہی جائے تاکہ پردے وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اسی طرح عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس کے گھر سے باہر نکلنے میں، آنے میں، جانے میں کوئی فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر جہاں جاتی ہے وہاں جا کر کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی وغیرہ کا سلسلہ نہ ہو، ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر شرعی طور پر آپس میں محلہ کی خواتین ہیں ایک دوسرے کے گھر پہ آنے جانے کی اجازت ہے۔
ٹھیک ہے، اور گھر چھوٹے ہوں، بعض دفعہ تو ایک ہی کمرہ ہوتا ہے یا ڈیڑیا جس کو کہتے ہیں، اور مرد بھی موجود ہیں گھر کا، تو اب تو بہت زیادہ احتیاط
اگر اس صورت میں تو احتیاط کی حاجت ہے،
ظاہر ہے
اگر
عورت سے
جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پردے وغیرہ کا اہتمام رکھنا ہے،
ٹھیک ہے،
آنے جانے میں وہاں ٹھہرنے میں کسی طرح کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مرد کے ساتھ غیر مرد کے ساتھ تنہائی نہ ہو، ان سب باتوں کا اگر خیال رکھتی ہے اور یوں ضرورت کی بنا پر آنا جانا ہوتا ہے تو جا سکتی ہے، اپنی جو بھی ضرورت ہے اگر کوئی چیز لینی ہے کوئی چیز دینی ہے تو یہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
میرا نام محمد عارف ہے، میری ایک چھوٹی سی شاپ ہے جنرل اسٹور کی۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ زکات دینے کے لیے وہ چیزیں بھی گنتی کر کے دینا ضروری ہے، بھی اس میں کتنا مال ہے، وہ چیزیں گنی نہیں جا سکتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں اندازے سے زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی
ہے؟ تو بڑا مسئلہ ہے یہ، تو پھر بھی کہہ رہے ایک چھوٹا سا اسٹور ہے، اس کا ایک بڑا اسٹور ہے، وہ کیا کرے گا، کیسے حساب لگائے گا؟
دیکھیے، زکات دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو خیر یہی ہے کہ جو شخص سال کی ابتدا میں صاحب نصاب تھا اور ابھی سال کی انتہا میں بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہونے کا اندازہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس، اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس لاکھ دو لاکھ روپے کا مال رکھا ہوا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ کا مال رکھا ہوا ہے، وہ تو اس کو ویسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر اب جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے جائے گا تو اب یہاں پر آ کر لوگ حساب کتاب سے عمومی طور پر کترا رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے، بس اندازے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اندازے سے اگر کسی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی اور وہ اندازہ اس نے ایسا رکھ لیا کہ وہ غالب اندازہ ایسا ہو گیا کہ اس نے زیادہ ہی رکھا، کمی کی صورت پیش نہیں آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر نارملی اس کا اندازہ تھا کہ تقریباً 2 لاکھ روپے کا مال ہے، تو اس نے غالب اندازہ کرتے ہوئے 2.25 لاکھ روپے پر زکوٰۃ نکال دی،
ٹھیک ہے،
تو یوں زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہو جائے گی۔ اور جب اندازے سے کرے تو غالب اندازہ ہی لگانا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ بھی کر لینا چاہیے، اندازہ کرنے سے پہلے جن چیزوں کو شمار کرنا ممکن ہے ان چیزوں کو شمار کیا جائے،
ٹھیک ہے،
چاہے آپ کا چھوٹا کاروبار ہے، چاہے آپ کا بڑا کاروبار ہے، چاہے آپ کی پوری کی پوری جو ہے وہ فیکٹری ہے، صنعت ہے، یہ بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا میڈیکل سٹور ہے، بہت بڑا جنرل سٹور ہے، چاہے وہ صورت ہو چاہے یہ صورت ہو، دونوں ہی صورتوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو مال کو اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ ورنہ عام طور پر ہوتا تو یہ ہے، چاہے کوئی جنرل سٹور والا ہے، میڈیکل سٹور والا ہے، کسی کی پارٹس کی دکان ہے، کسی کی کپڑے کی دکان ہے، کسی کا الیکٹرانکس کا سامان ہے، تو ان کو معلوم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کم و بیش اتنا مال موجود ہے، تو اگر غالب اندازہ کر کے نکالیں گے زکوٰۃ کی ادائیگی تب بھی ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
تو اس میں یہ صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ غالب اندازہ کریں اور غالب اندازہ کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں،
ٹھیک ہے۔ اب جو بڑے سپر سٹور جیسے آج کل ہوتے ہیں، چاہے وہ راشن سے متعلق ہوں، گروسری کا سامان ہو یا دیگر کپڑے وغیرہ بھی بھیجتے ہیں، تو سافٹ ویئر وغیرہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ دکانوں پر اب آ چکے ہوئے ہیں، کمپیوٹرائز بھی بنتے ہیں، سافٹ ویئر کے اندر پوری دکان پر رکھے ہوئے سامان کی ڈیٹیل ہوتی ہے، جو موجود ہوتا ہے اس کی بھی، جو جا چکا ہوتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہوتی ہی ہیں، سافٹ ویئر کے اندر یہ اویلیبلٹی ہوتی ہے، اور اپنی مرضی سے آپ جس طرح کا چاہیں سافٹ ویئر بنوا سکتے ہیں۔ تو ایک ناقص مشورہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹس کے اعتبار سے ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن اگر سننے والے سن رہے ہیں اور ممکن ہو تو اگر اسی سافٹ ویئر کے اندر زکوٰۃ کیلکولیٹر بھی ڈال دیا جائے، کہ جس دن آپ کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی ہو اور آپ کی دکان کے اندر کل موجود مال جو ہے اس کی مالیت، وہ بھی آپ مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر کے باقاعدہ کہ کس مال کی کس والی مالیت پر، پرچیز کی یا سیل کی، کس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے حساب سے کوئی پھر زکوٰۃ کیلکولیٹر ہو، اور آپ سافٹ ویئر پر جس دن چاہیں سال کے، جب بھی آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں یا جس دن آپ ادائیگی کرنا چاہیں، آپ بٹن دبائیں، کلک کریں اور ٹوٹل کاؤنٹنگ آ جائے، اور آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس کل کتنی مالیت کا مال ہے اور اس پر کتنی زکوٰۃ بن سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ممکنہ صورت ہے، آنے والا دور ایسا ہی ہے، ابھی بھی دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد، شاید 50% بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ سافٹ ویئر استعمال کرتی ہے، اور نئی دکانوں کے اندر تو تقریباً یہ چیزیں ہوتی ہی ہیں، تو اگر اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، سوچتے ہیں کہ مجھے اس کی بھی رپورٹ چاہیے، اس کی بھی رپورٹ چاہیے، یہ بھی پتہ چلنا چاہیے، وہ بھی پتہ چلنا چاہیے، تو ہم پر زکوٰۃ بھی لازم ہے. تو اگر ہم کیلکولیٹر ڈال دیں گے زکوٰۃ کیلکولیٹر، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کم از کم جو آپ کی کاروبار ہے، دکان ہے، اس کی کیلکولیشن تو آ جائے گی. پھر آپ مزید چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں، گھر کے سامان کو یا پراپرٹیز کو یا بینک کیش وغیرہ کو، تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے اپنی زکوٰۃ کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے، فرما رہے تھے نا کہ نماز پڑھنی ہے، اگر گاڑی جا بھی رہی ہے تو اس میں ٹائم جا رہا ہے تو نماز پڑھ لیں پھر بعد میں یادہ کر لیں. اب جس کا وضو نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟
سلسلے میں یہ جواب دیا تھا کہ اگر سفر میں ہیں اور گاڑی رک نہیں رہی اور یہ بھی معلوم ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے گا اور گاڑی نہیں رکے گی، تو ایسی صورت میں جس طرح بند پڑے یہ کہا تھا کہ نماز کی ادائیگی کر لیں. تو اب انہوں نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ اگر کسی کا وضو ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے. تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز کی ادائیگی کر لے.
ٹھیک ہے.
اب تیمم کرنے کے لیے ظاہر ہے عمومی طور پر بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، گرد و غبار ہوتی ہے، تو تیمم کے طریقے سے تیمم کریں اور تیمم کر کے اسی طرح نماز کی ادائیگی کر لیں. اور ظاہر ہے پچھلے سلسلے میں بھی بتایا تھا کہ یہ اس کا نماز کی ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کے لیے ہے کہ اذان ہوئی ہے، اس کو بلاوا آیا ہے، اب یہ نماز کی ادائیگی کر لے گا. مگر چونکہ ایک شرط نہیں پائی جا رہی نماز ادا درست ہونے کے لیے کہ زمین پر استقرار شرط ہوتا ہے، وہ نہیں پائی جا رہی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اب یہ نماز اپنی بعد میں دہرائے گا، دوبارہ پڑھے گا نماز.
ٹھیک ہے. ایک میسج سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ کسی کی اگر جوان بیٹیاں ہیں اور اس پر بہت زیادہ قرض بھی ہے تو اب کیا کرے؟ اگر وقت آ جاتا ہے تو بچیوں کی شادی کر دیں یا پہلے قرض اتارے پھر شادیوں کی طرف آئے، تو اس پہ بھی اخراجات ہوں گے؟
جی بالکل، ایسی صورت بعض وقت پیدا ہو جاتی ہے. اب قرض جس سے اس نے لیا ہوا ہے، جو قرض خواہ ہے، یعنی جس سے اس نے قرض لیا ہے، جو مطالبہ کرنے والا ہے، اب اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کچھ رقم جمع ہوئی ہے اور بیٹیوں کی شادی کر سکتا ہے، رشتے وغیرہ بھی طے ہو گئے، معلوم ہے اسے شادی کرنی ہے، تو اب جس شخص سے رقم لی ہے اس سے اجازت لے لے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ جب اس کے پاس رقم موجود ہے تو رقم موجود ہونے کی صورت میں اگر یہ ادا نہیں کرے گا اور سامنے والا اس کو مہلت بھی نہیں دے رہا، اس بات کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے کسی اور مقصد میں رقم کو استعمال کر لو، تو اب اس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی، اس پر لازم ہوگا کہ یہ اولاً قرض کی ادائیگی ہی کرے.
ٹھیک ہے.
تو ایسی صورت جب ہوگی کہ رقم اتنی موجود ہے کہ یا تو قرض ادا کر لے یا جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر لے، تو ایسی کیفیت میں جب سامنے والے کے پاس جائے گا تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل سامنے والا اس کو اس بات کی اجازت دے دے گا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ استعمال کر لیں، مجھے بعد میں ادا کر دیجیے گا. بہرحال اس پہ لازم یہی ہوگا کہ پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کرے،
پوچھ لے، اگر وہ منع کرتا ہے تو اس کو لوٹا دے، پھر کسی اور سے ضرورتن لے لے. اور ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہی اخراجات شادی میں کیے جائیں، اگر تھوڑا بہت کر کر.
یہ تو خیر ایک المیہ ہے.
ٹھیک ہے.
کہ شادی کے حوالے سے کہ شادی میں اخراجات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، بعض اوقات تو لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، خاندان والوں کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے. جہاں لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں بھی ہوتی، خاندان کی طرف سے باتیں ہونے کا اندیشہ نہیں بھی ہوتا، وہاں بھی لڑکی والے خام خواہ میں اپنے طور پر ہی جو ہے وہ زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. جب معلوم ہے کہ ہمارے پاس رقم ہی کم موجود ہے، یہ جو ایک عام طور پر جو بات موجود ہے ہمارے ہاں کہ اخراجات زیادہ ہی کرنے ہیں، اسی وجہ سے اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس رقم موجود ہے اور اس رقم کے مقابلے رقم تو مجھے قرض دینی ہے اور میری بیٹیوں کی شادی بھی ہے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ یہ شادی کر سکتا ہو، 5-10 لاکھ روپے موجود ہیں اور ادائیگی کرنی ہے 5 لاکھ روپے کی. اب 5 لاکھ روپے اس کے پاس بچ جائیں گے، 5 لاکھ میں شادی ہو سکتی ہے، مگر اس کا جو انداز ہے شادی کا وہ وہی والا ہوگا جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تاکہ لوگ باتیں نہ کریں. اگر باتیں نہ کرنے والے ہوں، جب بھی خود ہی اپنا ہی ایک ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اتنا خرچہ کرنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر لوگ باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ نہیں کیا، اس کو جہیز نہیں دیا، فلاں چیز نہیں بنائی، فلاں چیز نہیں بنائی. تو ان باتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. اگر نارملی طور پر شادی ہو سکتی ہے تو پھر نارملی طور پر ہی نکاح کر لیں.
بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ شادی ہو یا کوئی اور بھی معاملہ, چلو شادی ہی لے لیں, کہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہوتا ہے کہ خیر ہے لوگ باتیں کریں گے کوئی مسئلہ, لیکن قرضہ تو مجھے دینا نا, تو سادگی کی طرف آتے ہیں. لیکن اولاد کی جس کی شادی کر رہا ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ بھائی ہماری شادی آپ ایسے ہی کر دیں گے, ویسے آپ قرض لیتے رہتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ہماری شادی کی دفعہ جو ہے نا آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب اولاد کو آپ کیا کہیں گے جن کی شادی ہو رہی ہے, کہ یہ ان کا انداز رویہ ٹھیک ہے یا جو والدین جتنی وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں کوشش تو قبول کر لینا چاہیے؟
اصل میں تو والدین جو ہیں, جیسے والد ہے, والد پر بیٹی کے اعتبار سے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے نکاح تک کے اخراجات والد برداشت کرے گا.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس اپنی رقم موجود نہیں ہے. اسی طرح بیٹا ہے, جب تک نابالغ ہیں اپنی رقم موجود نہیں ہے, ان پر خرچ کرنا والد کی ذمہ داری ہے. جب بیٹی بالغ بھی ہو گئی اس پر خرچ کرنا والد کی ذمہ داری ہے, جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا, رخصتی نہیں ہو جاتی. اور جو بیٹا ہے جب تک نابالغ ہے اس پر خرچ کرنا بھی والد کی ذمہ داری ہے, جبکہ اس کے پاس اپنا مال موجود نہیں ہے. اب یہ جوان ہو گیا, اب یہ کام کاج کرنا شروع کر دیا, اس نے اپنی رقم بھی اس کے پاس موجود ہے. اور ہمارے معاشرے میں تقریباً یہی صورت ہوتی ہے کہ لڑکا عاقل بالغ سمجھدار ہے اور وہ کما بھی رہا ہوتا ہے, مگر اگرچہ وہ کچھ کم کماتا ہے, اب جب شادی کا وقت آتا ہے تو اب جو ہے وہ والد کو اس بات کا اصرار کیا جاتا ہے کہ میری شادی میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, بہت بڑا اچھا شادی ہال بک ہونا چاہیے, کھانے میں 50 ڈشیں ہونی چاہیے. اب والد بیچارہ پریشان ہوتا ہے, اب وہ قرض اٹھاتا ہے. تو اب والدین پر, جو بچے ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ ہمارے والدین کتنا برداشت کر سکتے ہیں. جتنا والدین کر سکتے ہیں والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا ہی کریں, اور بیٹے اور بیٹی پر بھی لازم ہے کہ وہ والدین سے خام خواہ کا اصرار نہ کریں, خام خواہ والدین کو قرض لینے پر مجبور نہ کریں. ان کو معلوم ہے کہ ان کی حیثیت 2 لاکھ روپے کی ہے, تو 2 لاکھ روپے میں جتنا انتظام ہوتا ہے اتنا ہی انتظام ہو جائے. ان کو معلوم ہے کہ ان کی حیثیت 50,000 روپے کی ہے, 1 لاکھ روپے کی ہے, تو اس میں جتنا انتظام ہوتا ہے اتنا ہی انتظام.
دلجوئی کے لیے منع کرے کہ آپ ٹھیک ہے آپ ہلکا پھلکا کر لیں, اتنی ضرورت ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, شادی ہے نا ہو ہی جائے گی. تو اگر یہ بھی ذہن بنائے اور خود
بالکل ایسا
کرے والدین,
یہ بھی ہے خود والدین سے کہہ سکتا ہے انسان کہ آپ اپنے کاروبار میں سے بعض اوقات لوگ پیسے نکالتے ہیں, کاروبار میں سے پیسے نکالتے ہیں تو کاروبار مندی کی طرف چلا جاتا ہے, ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے. تو اولاد کو اس حوالے سے ہمیشہ والدین کا خیال رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں, ایک کال مفتی صاحب کے لیے حاصل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں گندم کا عشر دینے کا تو ذہن بنا ہوا ہے, لوگوں میں ابھی بھی ایک کم علمی پائی جا رہی ہے کہ صرف گندم کا ہی عشر ادا کرتے ہیں, کیا ساری فصلوں کا ہی عشر ادا کرنا ہوگا یا صرف گندم کا ہی عشر ادا کرنا ہوگا, اور ادا کرنا ہوگا تو نہری اور دوسرے ٹوبل والے پانی کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
جی حضور, لگتا ہے یہ جو سائل فرما رہے ہیں کہ گندم ہی کا عشر ادا کیا جاتا ہے, تو کیا یہی ہے ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں ثاقب بھائی, کچھ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے, بلکہ لوگوں کے عمل سے بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ جب گندم آتی ہے تو لوگ دھڑا دھڑ عشر دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ ذہن بھی ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم عشر اب دیں گے. لیکن اس کے علاوہ چاول کی فصل ہوتی ہے, جو کی فصل ہوتی ہے, گنا ہوتا ہے, یہ تمام فصلیں ہیں, ان پر عام طور پہ ذہن نہیں ہوتا اور نہ ہی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. بس گندم کا جب موسم آتا ہے وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. سائل نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے, یہ لوگوں کی کم علمی ہے, اور یہ بات جو ذہن میں مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے. فصل کوئی بھی ہوگی اس کے اوپر عشر بن جائے گا. اب بسا اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک سال کے اندر بعض فصلیں 2-2 دفعہ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
6 ماہ کی ایک فصل پھر اس کے بعد دوبارہ لگائی تو اسی سال کے اندر 6 ماہ کے اندر دوبارہ کٹ جاتی. تو فصل اس کھیت کے اندر جتنی بھی مرتبہ ہوگی اور جو بھی ہوگی, گندم ہو, چاول ہو, جوار ہو, اسی طرح گنا ہو, تمام کے اوپر عشر دینا پڑے گا. اور عشر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دسواں حصہ.
ٹھیک ہے.
اب دوسرا سوال جو سائل کا اسی کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ جو نہری زمینیں ہیں یا ٹیوب ویل سے پانی لگاتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت کر دی جائے, مدنی پھول دیے جائیں. تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ عشر کے معاملے میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک ہے عشر, دوسرا نصف عشر. عشر کا مطلب ہوتا ہے دسواں حصہ, اور نصف عشر کا مطلب ہوتا ہے بیسواں حصہ.
ٹھیک ہے.
یعنی عشر اگر ایک لاکھ پر دیں گے تو دس ہزار بن جائے گا, اور اگر بیسویں حصے کو ہم لیں گے تو نصف عشر جسے کہتے ہیں تو وہ ایک لاکھ پر پانچ ہزار بن جاتا ہے, یعنی عشر سے کم آدھا. اس میں فرق یہ ہوگا کہ جو نہری زمینیں ہیں جن کا پانی مفت میں لگ جاتا ہے یا بارش کے ذریعے سے فصل کو سیراب کیا جاتا ہے تو ان فصلوں کے اوپر عشر دینا ہوتا ہے, یعنی دسواں حصہ پورا دینا ہوتا ہے. اور جن فصلوں کو پانی جو لگایا جاتا ہے اپنے ٹیوب ویل سے لگایا جاتا ہے, بجلی اس میں صرف ہوتی ہے, یا خرید کر پانی لگایا جاتا ہے, یا پھر کنویں سے پانی ڈول کے ذریعے سے نکال نکال کر وہ لگایا جاتا ہے, تو اس میں نصف عشر ہوتا ہے, یعنی آدھا عشر دینا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. عشر کے حوالے سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی بہت ہی پیاری رہنمائی فرماتی ہے. عشر کے احکام نامی رسالہ الحمدللہ موجود ہے, المدینہ العلمیہ نے اس پہ کام کیا, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. عشر کے احکام بہت ہی پیارا رسالہ ہے, ہم سب کو پڑھنا چاہیے, چاہے ہم ایک پروفیشنل زمیندار کسان ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ کچھ نہ کچھ کھیتی باڑی واد لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے رقموں کے اندر, اپنے گھر کے اندر, لون کے اندر. تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسائل پڑھنے کے بعد ہمیں بھی لگے کہ شاید ہم پر بھی عشر واجب ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ رسالہ سب لوگوں کو ہی پڑھنا چاہیے, بالخصوص جو کسان طبقہ ہے اور کھیتی باڑی سے منسلک ہے. باغات والوں کے لیے بھی یہ ہے نا کہ صرف یہ فصلیں جو باغات والوں, جو باغات ان کے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اس رسالے کو پڑھیں, معلومات حاصل کریں, جو نہ سمجھ آئے مفتیان اکرام سے رابطہ کریں, اور جو بھی شرعی احکام ہیں اس کے اوپر عمل کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی بہت ساری مجالس ہیں, ان میں ایک مجلس عشر و اطراف گاؤں, اس کا کام یہ بھی ہے کہ عشر کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے, ان کو اس کے حوالے سے اویئرنیس دیتی ہے, اور عشر جمع کرنے کا بھی الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے, جامعات المدینہ کے لیے, مدارس المدینہ کے لیے. تو آپ اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے بھی رابطہ کر کے اس حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں. ایک اور کال مفتی عرفان صاحب کے لیے چلاتے ہیں. جی,
میں راحیل نقشبندی عرض کر رہا ہوں نواب شاہ سے. صحیح معلومات چاہتا تھا کہ امامہ جو ہے کس کس کلر کا پہننا سنت ہے, ارشاد فرما دیں.
جی حضور, کس کس کلر کا امامہ سنت مبارکہ ہے؟
امامہ پہننا سنت ہے, اور اس کے جو سنت سے کلر ثابت ہیں وہ سات ہیں.
ٹھیک ہے.
اور وہ کون کون سے ہیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک سفید, دوسرا سیاہ, اور اسی طرح تیسرا گرین سبز, یہ بھی سنت سے ثابت ہے, اور چوتھا سرخ دھاری دار, اور پانچواں یہ خرقانی کلر, اور چھٹا جو ہے وہ زعفرانی کلر ہے, اور ساتواں جو ہے یہ زرد کلر ہے. یہ ساتوں کلر سنت سے ثابت ہیں. البتہ اگر کوئی شخص ان کلر سے ہٹ کر کوئی امامہ باندھتا ہے اور وہ امامہ سنت کے مطابق ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ 6 گز ہونا چاہیے اور کم سے کم جو ہے وہ 2.5 سے کم نہیں ہونا چاہیے, تو اگر اتنا ہے تو یہ دوسرے کلر کے امامے بھی باندھے جا سکتے ہیں, ان کے اندر بھی ثواب پہننے والا پائے گا. البتہ یہ ہے کہ جو کلر کی سنت ہے وہ یہاں پر رہ جائے گی.
ٹھیک ہے.
تو اب امامہ پہننا چاہیے, بلکہ اس کا روایتوں کے اندر جو ثواب پہننے کا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسے لوگوں کی فرشتے زیارت کرتے ہیں, بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز 2 رکعت یہ 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہے یا اس کے برابر ہے. اور ایک دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ امامہ کے ساتھ جس نے نماز پڑھی اس کو 10,000 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو امامہ شی پہننا چاہیے, یہ زینت ہے مردوں کے لیے, اور سنت سے پہنیں گے تو انشاءاللہ العزیز سنت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا
انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادتیں عطا فرمائے اور جو پہنتے ہیں اس پر استقامت عطا فرمائے. ایک اور کال مفتی ماجد صاحب کے لیے.
दारुल इफ्ता में मेरा सवाल यह है कि मैं अपने किसी अजीज जानने वाले से पैसे, उनके पास 3 लाख रुपए पड़े थे, वो प्लॉट लेना चाहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि वो 3 लाख रुपए मुझे दे दें, मेरे पास मकान है, मैंने उसका छत डालना है, डाल के उसको बेच के जहाँ पे मैं प्लॉट लूंगा, चाहे वो 1 लाख रुपए मरला हो या 2 लाख रुपए मरला हो, तो मैं आपको वो प्लॉट लेके दे दूंगा। अब वो प्लॉट 6 लाख का हुआ चाहे 7 लाख का, तो क्या ऐसा मेरा करना दुरुस्त होगा या नहीं, बराए करम रहनुमाई फरमा दी।
जी हुजूर, ये भी एक तरीका है।
हाँ देखिये, जो इन्होंने सवाल किया है कि ये मकान खुद अपना बना रहे हैं, छत डालने के लिए रकम मौजूद नहीं है, छत डालने के लिए सामने वाले से 3 लाख रुपए लिए और उसके साथ तय ये किया कि मैं अभी आपके पैसों से 3 लाख की छत डाल लेता हूँ और फलां जगह पर, फलां मकान पर, मिसाल के तौर पर अभी जैसे 3 लाख रुपए की जगह मिल जाएगी 80 गज और 2-3 साल के बाद नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब इन्होंने 3 लाख रुपए इनको दिया है, सूरत चाहे कोई भी ये अख्तियार करें, 3 लाख रुपए दिया इन्होंने, 3 लाख रुपए अपने काम में सर्व कर लिया,
ठीक है।
अब ये दूसरी जगह जब वक्त आएगा, साल के बाद, 2 साल के बाद, अब ये उनको जगह लेकर देंगे। अब जिस जगह पे जगह लेकर देंगे, अगर इन्होंने ये तय कर लिया कि भी ठीक है 100 गज आपको जगह लेकर मैंने देनी है, अब वो 100 गज जगह चाहे 5 लाख रुपए की आए चाहे 6 लाख रुपए की आए, इन पर ये लाजिम होगा कि ये जगह उसको लेकर दें, यानी ये इन्होंने आपस में तय किया है, मुआहदा किया है, तो जाहिर है ये मुआहदा गलत है,
ठीक है,
और ये सूद की सूरत है कि 3 लाख रुपया जो उसने दिया था गोया ये कर्ज की सूरत थी, और जब ये कर्ज वापस करने जा रहे हैं, सामने वाले ने कहा ठीक है आप मुझे जमीन लेकर दे दें, कर्ज वापस करने लगे हैं, तो जमीन भी ये लेकर देंगे तो 3 लाख रुपए की ही लेकर देंगे चाहे जितनी भी आए। अब अगर ये जमीन लेकर दे रहे हैं और वो जमीन 6 लाख 7 लाख रुपए की लेके दे रहे हैं, तो जो जायद रकम वहाँ पर लग रही है ये सूद की सूरत है,
ठीक है।
हाँ ऐसा भी है, इसका एक शरी तरीका भी हो सकता है, इसके जवाज की सूरत भी हो सकती है कि ये मकान की तामीरात कर रहे हैं, इनको मकान की तामीरात में रकम की हाजत है,
ठीक है,
तो अब ये किस तरह से उनसे रकम लें ताकि साल बाद 2 साल के बाद उनको भी नफा मिल जाए और इनका जो वक्ती जरूरत है इनकी वक्ती जरूरत भी पूरी हो जाए, तो उसका एक तरीका कार है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता कर लें और खुद जो है वो बात करके देख लें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल को सूरत इनके सामने बयान कर दी जाएगी,
ठीक है जी। सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी पर 5 लाख रुपया कर्ज हो तो क्या वो टेलीथोन में रकम दे सकता है, मदनी एहतियात मुहिम की जिसमें दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना और मदरसातुल मदीना के लिए मदनी एहतियात की एक तरकीब होगी, तो क्या ये दे सकते हैं अभी से अगर इनका जहन बनता है तो, अल्लाह ताला इनके कर्ज को जल्द अज जल्द अदा।
जी अच्छी नीयत इन्होंने की है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल उम्मीद है कर्ज भी उतर जाएगा, मगर इसमें भी शरई हुक्म वही है,
ठीक है,
कि जब किसी के पास रकम मौजूद है और जिससे इन्होंने रकम ली हुई है वो शख्स इनको मोहलत भी नहीं देता, उसका मुतालबा है कि मुझे रकम जो है वो वापस की जाए, तो ऐसी सूरत में इन पर यही लाजिम होगा कि उसको रकम वापस करें, और अगर किसी और मकसद में इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे टेलीफोन में देना चाहते हैं या किसी और मकसद में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में उससे इजाजत ले लें। एक तो इंसान की अपनी जाती जरूरियात होती हैं कि जिनके बगैर गुजर औकात नहीं हो सकता, वो तो एक अलग चीज है कि एक शख्स की 50,000 रुपए सैलरी है और उसका यह 50,000 रुपया पूरे महीने में खर्च होगा,
ठीक है,
पूरे महीने में खर्च होगा, तो अब इसके लिए तो उससे इजाजत लेने की हाजत नहीं है,
ये तो
क्योंकि ये तो जरूरियात की चीजें हैं। अब इसके पास जरूरत से ज्यादा रकम आ गई, जो जरूरत से ज्यादा इसके पास रखी हुई है,
ठीक है,
तो ऐसी सूरत में अगर कहीं और सर्व करना चाहता है तो अब इस पर यह लाजिम होगा कि उससे उससे इजाजत ले ले, इजाजत लेकर खर्च कर सकता है, वरना अगर वो इजाजत नहीं देता तो कर्ज की अदायगी कर,
ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह। ये एक और कॉल चलाएगा इरफान साहब के लिए।
सवाल ये है कि ये लोग मतलब कि हम सोचते हैं कि सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में काली बिल्ली आ गई है या दूध बॉयल हो रहा है, दूध उबल के गिर गया है, इस तरह की ये चीजें हकीकत हैं या झूठ हैं, ये क्या चीजें हैं?
यही है कि शरीयत के अंदर इसके कोई असल नहीं है, काली बिल्ली रास्ते में आ जाए, रास्ता काट दे, या सफेद बिल्ली आ जाए, कोई परिंदे घर में आ जाए, या कोई जानवर जिसको मनुष्य समझा जाता है वो रास्ते में आ जाए, या कोई शख्स मिल जाए जिसका रंग बिल्कुल ब्लैक हो या उसकी आंख एक है, काना है, अंधा है, तो किसी चीज के अंदर नहूसत नहीं होती, तो ये शरीयत के अंदर इसकी कोई असल नहीं है। انسان کے اوپر جو مصائب و علام آتے ہیں وہ بسا اوقات بندے کی آزمائش ہوتی ہے اور بسا اوقات ہمارے اپنے ہی گناہوں کے کرتوت ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور کسی بھی چیز کو شریعت نے نہ منحوس قرار دیا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کو جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا اسپیشلی یہ کہا گیا ہو کہ بھئی اس طرح آ جانا تو بڑی مبارک کی بات ہے, کوئی اس طرح کی صورت بھی نہیں ہے, تو یہ صرف بدشگونی ہے. اور بدشگونی سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اس امت سے نہیں چھوٹیں گے, ان میں سے ایک بدگمانی ہے اور دوسری حسد ہے اور تیسری بات فرمایا یہی بدشگونی. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام علی مردوان سے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کا حل نہ بیان کروں, تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کا حل ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اگر تمہیں بدگمانی آ جائے تو اس کے اوپر کار بند نہ رہنا, بس خیال کو جھٹک دینا, چھوڑ دینا. اور دوسری بات فرمایا کہ جس سے حسد ہے تو محسود پر کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا.
ٹھیک.
اور تیسری بات یہی بدشگونی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا. تو ہمیں اس طرح کی کوئی بھی بدشگونیاں نہیں لینی چاہیے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں.
ٹھیک ہے. وہ میرے خیال میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے بدشگونی, اس میں بھی اس کے حوالے سے معلومات ہیں, تو آپ اس کو بھی پڑھیے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
سلسلہ دارالفتا اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب یہاں پہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو جب جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں راہ چلتی عورتیں جنازہ روک کر کہتی ہیں کہ ہمیں ان کا چہرہ دکھا دیجئے, حالانکہ وہ کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہی ہوتی, بس ایک دلچسپی کے لیے. تو ان کا یہ میت کا چہرہ دیکھنا اور دکھانے والوں کا دکھانا کیسا, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیے, شرعی حکم یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کا جو بھی غسل ہے, جو کفن ہے, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کو دفنانا چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس طرح کے معاملات کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے. یہ جو چہرہ دیکھنے کی ایک صورت ہے, عمومی طور پر عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اور انہوں نے جا کے اپنے گھر پہ بتانا ہوتا ہے کہ میں چہرہ دیکھ کر آئی ہوں.
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک عام لوگوں کا جو ہے وہ رواج ہے, چاہے میت عورت کی ہو چاہے مرد کی ہو, تو یہ ایک عام رواج بنا ہوا ہے. واقعتاً جیسے ساحل نے بیان کیا ہے, عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے
کہ راستہ روک
کے عبرت وغیرہ کی صورت یہاں کم ہی پائی جاتی ہے, بس ایسے ہی ایک چہرہ دیکھنے کی صورت ہوتی ہے. بعض اوقات تو راستے میں روک لیا جاتا ہے, بعض اوقات قبرستان میں انتظار کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات قبر میں مردے کو رکھنے کے بعد قبر بند نہیں کی جاتی کہ فلاں شخص آئے گا, فلاں مرد یا عورت آئے گی,
وہ چہرہ
دیکھے گی, تو اس کے بعد ہم اس کو بند کریں گے. تو دیکھیں, یہ ساری تاخیر کی صورتیں ہیں اور تاخیر کی ممانعت ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ طرز عمل قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ آ کر اس کا چہرہ دیکھے, جس کی وجہ سے اس کی تدفین میں تاخیر ہو, اس کو اس بات کی حاجت ہے کہ اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اسحال ثواب کیا جائے. جو شخص لیٹ پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے گھر والوں کے پاس جائے, ان کے گھر والوں سے جا کر تعزیت کرے, جو ایک سنت طریقہ کار ہے. یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ فون کر دیا آپ جنازے کو روک دیجئے. وہ راستے میں چلتے ہوئے بھی بعض اوقات جنازے کو روک دیا جاتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں یہ زیادہ تر عمل پایا جاتا ہے, وہاں روک دیا جاتا ہے, ایک عورت دیکھنے کے لیے آ رہی ہے پھر دوسری دیکھنے کے لیے آ رہی ہے, تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ اس سے تاخیر ہوتی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے, اسی عرفان صاحب کے لیے چلائیے گا.
کیا شوہر اپنے بیوی کے لیے محرم ہوتا ہے یا غیر محرم؟
کیا شوہر بیوی کے لیے محرم ہے یا غیر محرم, کیونکہ غیر محرم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے.
جی بالکل, شوہر تو محرم ہی ہے بیوی کے لیے, اور شریعت نے اس کو محرم بنایا ہے, تو اس کا چہرہ دیکھتا ہے, اس کے ساتھ خلوت کو روا رکھا گیا ہے, اور ایک دوسرے کے جسم کو چھونے کی اجازت دی گئی ہے.
ٹھیک,
یہ محرم ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال مفتی صاحب کے لیے چلائیے گا.
میرے مبشر, میری امی مدرسہ پڑھاتی ہیں, بچوں کو سبق نہ یاد ہونے پر امی سزا دیتی ہیں, کیا ماننا جائز ہے؟
بچوں کو مدرسہ پڑھاتی ہیں کی امی اور سزا دیتی ہیں, اپنی امی کی حوالے سے پوچھ رہے ہیں.
بچوں کو پیار سے پڑھائیں, حکمت عملی سے پڑھائیں, نصیحت سے پڑھائیں، محبت سے پڑھائیں. ہاں ڈر تو انسان کو رکھنا پڑتا ہے بسا اوقات، تو جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں ڈر بھی رکھیں، لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو مار کر ہی پڑھایا جائے. ہمارے یہاں اصل میں المیہ یہ ہے کہ اب پرانے ذہن بن چکے ہیں کہ بغیر مار کے بچے کو پڑھایا نہیں جا سکتا. الحمدللہ ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے، آپ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ بچوں کو پیار سے پڑھایا جائے، اس نے اخلاق کا درس دیا جائے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جائے کہ بچے بغیر مار کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سب کو چاہیے کہ بچوں کو پیار سے پڑھائیں.
ٹھیک ہے جی، ایک آخری کال مفتی ماجد صاحب کے لیے چلاتے ہیں. جی،
ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ دار الاسٹائل سنت جاری وساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسی کمپنیوں کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا کہ جس کمپنی کا کوئی اتا پتا نہ ہو اور اس کے اندر کمپنی میں نقصان ہونے کا خدشہ ہو، اسی کمپنیوں کے اندر مسلمانوں کا پیسہ انویسٹ کروانا کیسا؟
جی حضور، ہند سے سوال ہے، ہند کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں.
جی، اس طرح کی جو کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کمپنیز کے متعلق معلومات ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس کی کمپنی ہے، وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی کمپنیز جب کام کرنے کے لیے آتی ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ دھوکہ دہی کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ آ کر لوگوں کو یہ باور کرواتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. عام طور پر اگر آپ 1,00,000 روپے انویسٹ کر کے 5 سال کے اندر 5,00,000 روپے کرتے ہیں تو ابھی ہم آپ کے 1,00,000 روپے 2 مہینوں کے اندر 5,00,000 روپے کر دیں گے. تو یہ اس طرح کا کوئی طرز عمل ان کا ہوتا ہے. پھر انہوں نے نقصان کے متعلق بتایا تو عمومی طور پر ایسی کمپنیوں میں نقصان ہوتا نہیں ہے. بعض کمپنیز ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، جو بھاگ دوڑ نہیں کر پاتا اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں عمومی طور پر مارکیٹ میں موجود ہیں، تو اس طرح کی کمپنی میں نہ خود جائیں اور نہ ہی اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس طرح کی کمپنی میں شرکت کروائیں، نہ ہی اس کو اس کمپنی کا شیئر وغیرہ خرید کر دیں، کیونکہ عمومی طور پر یہ کمپنیاں درست نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی خاص کمپنی ایسی ہے جس کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپنی میں پیسہ لگاؤں گا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جائز طریقے سے کام کرتے ہیں، تو اس کمپنی کے متعلق بھی پہلے علماء سے رائے لے لیں کہ کیا اس کمپنی کا طریقہ کار کام کرنے کا درست ہے. کیونکہ اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ کام کا طریقہ کار لوگوں کو بتاتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے، لوگوں کی ذہنیت کے اعتبار سے بتاتی ہیں. لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ ان کو ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جو شرعی طور پر درست ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کا طریقہ کار درست ہے، مگر حقیقت میں وہ کام اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نفع بھی ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کسی صورت میں نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. کمپنی والے اگر آپ کمپنی کے پاس جائیں اور کمپنی والے آپ سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ 5,00,000 روپے جمع کروا دیں، مہینے 2 مہینے کے بعد آپ 0 پر بھی آ سکتے ہیں، تو کوئی بھی شخص ایسی کمپنی میں پیسہ نہیں لگائے گا. تو کمپنیز جو ہے وہ اس طرح کا کی نہ گفتگو کرتی ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں نقصان کی صورت عمومی طور پر موجود نہیں ہوتی، اور جب ایسا ہوگا تو یہ سود کی صورت ہوگی.
یعنی کمپنی کا صرف بروشر پڑھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا،
ظاہر ہے اس سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. وہ بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے، پھر مکمل اس کا طریقہ کار دیکھا جائے، پھر وہ جو مکمل طریقہ کار ہے وہ پھر دارالفتاء میں مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش کر کے معلومات دینی چاہیے،
جا کر باقاعدہ بتا کر جہاں ہوں وہیں سے رابطہ کریں، ورنہ دارالفتاء علی سنت کے فون نمبر پر رابطہ کر کے تفصیل سے بتائیں تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال لیتے ہیں.
میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، علی گڑھ سے. میں نے پوچھنا تھا یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد سونا چاہیے یا نہیں؟
جی حضور، نماز کے بعد سونا چاہیے کہ نہیں؟ اور ایک سوال یہاں میسج میں بھی آیا کہ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً بعد سونا، اس سے کوئی حرج تو نہیں ہے؟
دیکھیے، کسی بھی نماز کے بعد سونا ناجائز تو نہیں ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے. مطلق طور پر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ صرف سونا ہی ہے تو ناجائز تو نہیں ہے. انہوں نے پوچھا چاہیے یا نہیں چاہیے. دیکھیں فجر کی نماز کے بعد سونے کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہ خلاف اعلی ہے, نہیں سونا چاہیے, اس وقت میں رزق تقسیم ہوتا ہے. البتہ وہ شخص کے رات دیر تک جاگ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا یا کوئی اور کام میں مصروف تھا, اب بہت زیادہ تھکاوٹ ہے, نیند ہے, وہ سو بھی جاتا ہے تو کوئی ناجائز کام نہیں اس نے کیا, لیکن بچنا بہتر ہے. اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عصر کی نماز کے بعد حدیث مبارک میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو عصر کی نماز کے بعد سو گیا اور اس سونے سے اس کی عقل زائل ہو گئی تو پھر وہ اپنی ہی ذات کو ملامت کرے. یعنی سونا گناہ تو نہیں ہے لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ ہے, اس لیے عصر کی نماز کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے. اور مغرب کی نماز کے بعد کوئی شخص سو گیا تو گناہ تو نہیں ہے, لیکن علماء اس وقت میں بھی سونے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ ایک بندہ جب سو گیا, غفلت میں چلا گیا, ممکن ہے فجر کی نماز میں آنکھ کھلے تو اب اس کی نماز عشاء کا کیا بنے گا, تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد چونکہ محدود سا وقت ہوتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج کر لیجیے, کھانا کھا لیں, پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آرام کریں تاکہ اب ہماری نماز عشاء خطرے میں نہ پڑ جائے. پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے ہیں تو صبح تہجد میں اٹھیے تو بڑی اچھی بات ہے, ورنہ کم از کم نماز فجر میں تو انسان کو اٹھ جانا چاہیے.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی سعادت عطا فرمائے, نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا, مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کیجیے. دارالافتاء اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. الحمدللہ جو ہمارے یہ سلسلے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں انہی میں سے نکالے ہوئے کلپس, مدنی گلدستے, سوال جواب اس اپلیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت سے جاری ہونے والے مختلف فتاوی جات, فتویٰ جس کو کہتے ہیں, وہ بھی اس اپلیکیشن میں موجود ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں معلومات بھی ملتی رہتی ہیں. تو آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی